الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وَأَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں قرآن حکیم کی ان آیات مبارکہ کا مطالعہ چل رہا ہے کہ جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہوتا ہے. الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 سے الحمدللہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور موضوع جس سے متعلق آیات جمع کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام پسندیدہ دین ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی جس دین کو پسند فرماتے ہیں اس میں پورے کے پورے داخلے کا حکم دیتے ہیں. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے. اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو پہلی بات بالکل واضح ہے ترجمے سے، کہ اگر پورے کے پورے دین پر عمل نہ کیا جا رہا ہو، اسلام میں داخلہ پورا کا پورا نہ ہو، تو یہ در حقیقت شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے، اور شیطان کھلا دشمن ہے. لہذا اگلا سوال خود بخود یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پورا کا پورا دین ہے کیا جس میں داخلے کا حکم دیا جا رہا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ. تو الحمدللہ اس دین کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن حکیم کی مختلف آیات مبارکہ جو ہیں جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہا ہے اس سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے. یہاں مختصراً کیونکہ پچھلے جمعے گیپ آ گیا تھا، صرف یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. ان دین عند اللہ الاسلام، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہے. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے فرمایا. پھر جس شان سے آخری آیت مبارکہ نازل ہوئی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، اس میں تو گویا اعلان ہی کر دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. تو دین اسلام کا آغاز ہوتا ہے بنیادی عقائد سے. کچھ سیٹ آف بلیوز ہیں، کچھ ایمانیات ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے. لہذا اس حوالے سے چند آیات مبارکہ سے آج استفادہ کریں گے. پہلی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 ہے. تھوڑا سا ان دونوں آیات کا تعارف بھی میں چاہوں گا کہ ہو جائے. یہ دو آیات وہ ہیں، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، آیت نمبر 285 اور 86، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی شب نازل ہوئیں. گویا یہ وہ آیات ہیں کہ جو دنیا میں کہیں نازل نہیں ہوئی، ان کا نزول اس خاص موقع پر ہوا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور اللہ پاک نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے جو عظیم ترین تحفے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، ان میں سے ایک یہ دو آیات مبارکہ بھی ہیں. لہذا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک نقل کیا گیا ہے معرف القرآن میں، وہ فرماتے ہیں کہ بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے ان لوگوں پر کہ جو رات کو سوتے ہیں لیکن سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ کر نہیں سوتے. یہ گویا اتنی عظیم آیات ہیں، کوشش کریں کہ ہم خود بھی ان کو یاد کر لیں، اور یہ کہ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو بھی آیات مبارکہ یاد کروائیں تاکید کے ساتھ، اور خاص طور پر رات کو سوتے وقت اس کا اہتمام کیا جائے کہ اس کا جو ہے وہ تلاوت کا اہتمام کر لیا جائے تاکہ وہ سنت بھی پوری ہو جائے، اور خاص طور پر جو ایمانیات کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کا بھی ایک اعادہ ہو جائے، اپنے ذہن میں تازہ کر لیں. لہذا ایمانیات کے حوالے سے سب سے پہلے تو لفظ ایمان پر غور کیجئے. ایمان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آمنا یومنو ایمانن کے بنیادی معنی ہوتے ہیں مان لینا، قبول کر لینا. کوئی انفارمیشن کوئی آپ سے اگر شیئر کر رہا ہو اور آپ اسے مان لیں تو یہ ایمان ہے، امن دے دیا گویا آپ نے اس کو. اصطلاحی معنوں میں ایمان سے مراد ان تمام حقائق کی تصدیق کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے، تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان تمام حقائق میں سب سے اہم ترین حقیقت کیا ہے؟ ان حقائق میں سب سے اہم ترین حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، مدبر ہے، تخلیق فرما کر تدبیر بھی فرما رہا ہے، پوری کائنات اس کے قبضے قدرت میں. یہ ایک بڑی اہم حقیقت ہے. عام طور پر انسان اس حقیقت کو بھول جاتا، نسیان سے انسان ہے نا. تو بڑے اہم حقائق میں سے ایک حقیقت ہے کہ اس کائنات کا کوئی رب ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اور وہی اس پوری کائنات کو اکیلے چلا رہا ہے. اس بات پر ایمان لانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی وحدانیت کے ساتھ وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اس کی عبادت کرنا، یہ ہے پہلا ایمان، جس کو ایمانیات ثلاثہ میں اہم ترین ایمان کہا جا سکتا ہے. پھر دوسری بات یا دوسری حقیقت جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ ایمان بے رسالت ہے، اور ایمان بے رسالت در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمت کا اظہار ہے. اللہ پاک چاہتے تو کسی نبی رسول کو نہیں بھیجتے، تب بھی انسان اکاؤنٹیبل تو تھا اپنی ان بنیادی جو صلاحیتیں اللہ پاک نے دے کر بھیجی اس بنیاد پر. ایک اللہ پر ایمان لانے سے متعلق سوال کیا جا سکتا تھا، اور ہر انسان جن تک نبوت اور رسالت کا سلسلہ نہیں پہنچ سکا، ان تک کسی نبی اور رسول کی دعوت نہیں پہنچی، ہو سکتا ہے قیامت کے دن ان سے صرف ایک ہی سوال کیا جائے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ہو کہ اپنے رب کو پہچانا یا نہیں، اپنے اس ذہانت کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، روح کی بنیاد پر، نفس کے اندر جو شر اور خیر کا صلاحیت رب کائنات رکھی ہے اس بنیاد پر، ہو سکتا ہے، واللہ عالم. لیکن بہرحال جن لوگوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبروں کی دعوت پہنچ گئی، ان سے پھر اگلا سوال نبیوں اور رسولوں سے متعلق بھی ہوگا کہ ان کی تعلیمات پر کتنا عمل کیا. تیسرا ایمان جو انسان کو جس کو ماننا ضروری ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے. یہ ہیں وہ تین ایمانیات. کوشش کی جائے گی انشاءاللہ ان ایمانیات پر بھی کچھ تفصیلی گفتگو کریں، لیکن پہلی بات جو سمجھنے کی ہے کہ آمنا یومینو ایمانن کے معنی ماننا، قبول کر لینا، تصدیق کرنا. لہذا اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس حقیقت کو ہم ایک کلمے میں پڑھتے ہیں، اور یہ کلمہ نہ صرف یہ کہ دارہ اسلام میں داخلے کے لیے ضروری ہے جیسے کہ بات بیان ہوئی، بلکہ جنت میں جانے کی بھی شرطیں لازم ہیں. دنیا میں ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا وہ مسلمان قرار پائے گا. اسی طرح یہ وہ کلمہ ہے، کلمہ طیبہ، جو لازماً انسان کو جنت میں لے کر جائے گا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ. جس کسی نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ کا، وہ لازماً جنت میں داخل ہوگا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس حقیقت پر ہمیں بھی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بڑی دلچسپ بات آتی ہے سورہ نساء میں, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولی, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. یہاں ایک خود بخود ایک سوال پیدا ہوا کہ اہل ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو آمنو باللہ ورسولی, ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر, اس کتاب پر جو نازل کی گئی سابقہ کتابوں میں سے تورات انجیل پر اور اس قرآن پر ایمان لاؤ. تو یہاں سوال یہ ہے کہ اہل ایمان کو کون سے ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے. اس کی بڑی اچھی وضاحت محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کی, اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے, کیونکہ یہ سوال خود بخود پیدا ہوا کہ ایمان والوں کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایمان کی دو قسمیں, اور بہت اہم بحث ہے یہ, ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے ایمان کے موضوع پر, اگر ممکن ہو تو ضرور پڑھیے گا. اس میں پہلی قسم ایمان کی جو ہے وہ کہلاتی ہے قانونی ایمان. قانونی ایمان یہ ہے کہ جو ان بنیادی حقائق کو مان لے قبول کر لے وہ مسلمان ہے. اب چاہے وہ مسلمان نماز پڑھے نہ پڑھے بہرحال مسلمان ہے. قانونی اعتبار سے اگر وہ کرپشن کے عالمی ریکارڈ قائم کر لے تب بھی مسلمان ہے. اگر وہ مرے گا تو نماز جنازہ پڑھائی جائے گی کیونکہ وہ کلمہ کو مسلمان ہے. اس کی وراثت تقسیم ہوگی یا نہیں, مسلمان تھا نماز جنازہ پڑھائی جائے گی. نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا, روزے رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا, یہ اگلی بحث ہے. لیکن اگر کلمہ گو ہے مسلمان, زبان سے کلمہ پڑھنے والا ہے تو قانونی اعتبار سے وہ مسلمان ہے, اس کی وراثت بھی تقسیم ہوگی, نماز جنازہ بھی پڑھائی جائے گی وغیرہ وغیرہ. گویا یہ وہ ایمان ہے جس کو قانونی ایمان کہا جاتا. اور دو بڑے عظیم محدث اور فقیہ کے درمیان یہ بحث بھی ہے. ایک فرماتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ ایمان جو ہے یہ انٹیکٹ رہتا ہے, اس میں کوئی اضافہ کوئی کمی نہیں ہوتی. ظاہر بات ہے سمرات قانونی ایمان ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے. اسی طرح دوسرے محدث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے کمی بھی ہوتی ہے. تو اب اس بحث کو کیسے اس کے درمیان انٹرپریٹیشن کی جائے, محترم ڈاکٹر صاحب نے اس کی بڑی اچھی وضاحت کی کہ قانونی ایمان اس میں کوئی اضافہ کوئی کمی نہیں ہوتی, مسلمان مسلمان ہی ہے. البتہ جو حقیقی مسلمان حقیقی مومن ہے یہ جو ایمان حقیقی ہے اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے کمی بھی ہوتی ہے, اور ہم خود بھی محسوس کر سکتے ہیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے جب اللہ پاک ایک پاکیزہ ماحول فراہم کرتا ہے, عبادات کا موقع فراہم کرتا ہے, روزے رکھتے ہیں تراویح پڑھتے ہیں مسجد کو آباد کرتے ہیں, تو کیا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کیفیات بدلتی ہیں نہیں. ہماری بڑی تعداد ایسی ہے جو الحمدللہ رات گئے تک تراویح اور دیگر عبادات کر کر بھی فجر کی نماز باجماعت پڑھتی ہے. لیکن عام دنوں میں فجر کی نماز پڑھنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ حقیقی ایمان کے لیے اگر ایک معیار قائم کرنا چاہیں آسان ہے. ہمارے استاد محترم یہ بات بیان کیا کرتے تھے کہ اپنے بارے میں اگر جج کرنا ہے کہ پکا ایمان ہے یا نہیں حقیقی ایمان, تو یہ جج کر لو کہ ایمان کے بعد نماز کی کیا کیفیت ہے, نماز میں خاص طور پر باجماعت نماز کی کیا کیفیت ہے, اور باجماعت نمازوں میں کون سی نماز, فجر کی نماز کی کیا کیفیت ہے. اگر سات دنوں میں یا مہینے کے تیس دنوں میں اکثر و بیشتر باجماعت نماز پڑھنے ہو نیند قربان کر کے, تھکاوٹ کی وجہ سے یا اور دیگر مسائل کی وجہ سے نیند آ رہی ہے, لیکن انسان باجماعت نماز پڑھ رہا ہے فجر کی خاص طور پر, اور ایڈ کر لیجئے تو عشاء کی نماز بھی, کیونکہ یہ دونوں نمازیں وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول مبارک کے مطابق منافقین پر بہت بھاری ہیں. آسان نہیں ہیں دو نمازیں باجماعت پڑھنا خاص طور پر. تو گویا اپنے حقیقی ایمان اور ایمان میں ویریشن ہم خود محسوس کر سکتے ہیں. تو دین اسلام میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ایمانیات ہیں. ایمانیات ثلاثہ میں ایمان باللہ, ایمان برسالت اور ایمان بالآخرہ ہے. ان تینوں حقائق کو ماننے کا نام ایمان ہے, اور یہی تفصیلات ہیں الحمدللہ جو قرآن حکیم بیان کر رہا ہے. قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں خاص طور پر جو دو تہائی قرآن ہے, ٹو تھرڈ آف قرآن, تقریباً 20 پاروں پر مشتمل یہ موضوع ہے جو قرآن میں آیا, اس میں اصل موضوع ایمانیات ہے، ایمان باللہ، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، وحدہ لا شریک اللہ پر ایمان لاؤ، ایمان برسالت میں خاص طور پر دو طرح کے موضوعات ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے، ایک انبیاء رسل، ایک قصص النبیین۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دو اصطلاحات ہیں جو ایمان برسالت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ انبیاء رسل میں رسولوں پر ایمان کے ذیل میں، خاص طور پر جب انہوں نے توحید کی دعوت دی اپنے لوگوں کو، تو جو مخالفت ہوئی لوگوں کی طرف سے اور جو رد و قطع ہوئی اور بالآخر ان کی قوم پر عذاب آیا، اس کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ چھ رسولوں کا تذکرہ یا چھ قوموں کا تذکرہ ہے جو بار بار قرآن حکیم بیان کرتا ہے۔ عبرت کے واقعات، سبق آموزی پر مشتمل واقعات ہیں جو بار بار قرآن حکیم مکی صورتوں میں بیان کر رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ چھ رسول ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں کئی مرتبہ آیا، انبیاء اور رسول کے ذیل میں، جن کی قوموں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ لہذا ایمان برسالت کے ذیل میں انبیاء اور رسول تفصیل سے ملیں گے، قصص النبیین تفصیل سے ملیں گے۔ قصص النبیین سے مراد نبیوں کے وہ واقعات جو سبق آموزی پر مشتمل ہیں، حکمت اور دانائی پر مشتمل ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات پر مشتمل سورہ یوسف، بہت نمایاں ترین سورت قصص کے نام سے، قصص النبیین کے حوالے سے قرآن کی اہم سورت ہے۔ پھر تیسرا ایمان، ایمان برسالت، تیسرا ایمان، ایمان بالآخرہ، اس موضوع پر قرآن حکیم کی ساتویں اور آخری منزل جو ہے، سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک کی پوری منزل، 67 سورتیں ہیں اس پوری منزل میں، 67، وہ پوری کی پوری ایمان بالآخرہ کے موضوع پر، اور ہر سورت انتہائی اہم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان اور رسالت کے ساتھ آخرت کے حوالے سے خاص طور پر قرآن حکیم کا اہم ترین حصہ۔ لہذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع کو میں عائدہ اس لیے کرتا ہوں کہ بعض لوگ بعد میں آتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بات کیا ہو رہی ہے، لہذا کلاس روم ٹیچنگ کا بھی بہرحال اصول یہی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ تو جو بعد میں تشریف لائے ان کے لیے میں گزارش کرتا چلوں کہ جو گفتگو ہے اس کا موضوع ہے ادخلوا فی السلم کافا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ پورا کا پورا اسلام کیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اسلام بنیادی عقائد کو ماننے کا نام ہے، جس میں اہم ترین عقیدہ ایمان باللہ ہے، ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمت کا اظہار ایمان برسالت کے ذیل میں، اور ایمان بالآخرہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت عدل کا اظہار ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل فرمائیں گے۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ عدل کے بنیادی معنی ہوتے ہیں حقدار کو اس کا حق دینا، جسٹس، حقدار کو حق دینا، یہ عدل ہے۔ اور قرآن حکیم اس پر بڑا زور دیتا ہے کہ دنیا میں عدل قائم کرو، اے دلو ہوا اقرب للتقوی، عدل قائم کرو، حقدار کو اس کا حق دو، یہی تقوی سے زیادہ قریب تر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب فرمایا گیا، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ تمام انبیاء کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں عدل و قسط کا نظام قائم کرنے کے لیے مبعوث فرمایا، گویا امفیسائز کیا جب اللہ پاک نے، تو قیامت کے دن عدل ہوگا یا نہیں؟ ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے، قیامت کے دن بنیادی طور پر کیوں آئے گا؟ بنیادی طور پر مالک یوم الدین جو ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں، بدلے کے دن کا مالک ہے، اور بدلہ انسان کے اعمال کے اعتبار سے، اچھا کیا ہے تو اچھا بدلہ، جزا، ریوارڈ، اور برا اعمال کیے ہیں تو بہرحال برا بدلہ ملے گا، سزا ملے گی۔ سزا ملنی چاہیے نہیں، یا معاف کر دیں سب کو، ساری دولت آف شور کمپنیز میں اگر کسی نے انویسٹ کی ہوئی ہے، باپ کا مال سمجھتے ہوئے اس کو بھی معاف کر دیا جائے، جاگیردار، پورے پوری جاگیریں انگریز سے وفاداری کے نتیجے میں ملی، سر کے خطاب ملے، اور اپنا پورے ملک کو انہوں نے اپنے باپ کی جاگیر سمجھا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو بھی معاف کر دیا جائے؟ اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلنے والوں کو بھی معاف کر دیا جائے؟ بہرحال یہ تو پھر ناانصافی ہے۔ صرف ججمنٹ سے کچھ نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، صرف نااہل قرار دینے سے کیا ہوتا؟ کوئی بات نہیں، ان کی اگلی نسلیں، اگلی پارٹی کے لوگ، چیئر بدلنے سے کیا ہوگا؟ کوئی اور آ جائے گا اور چیئر پہ بیٹھ جائے گا۔ ایسے لوگوں کو جب تک عبرت کا نشان نہ بنایا جائے، نشان عبرت، اسلام کی جتنی بھی سزائیں اس میں اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے عبرت کا سب سے سامان زیادہ ہے، لہذا صرف نااہل قرار نہ دیا جائے ایسے لوگوں، کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، اگر انہوں نے غلط کام کیا ہے، اگر کیا ہے تو پھر سزا جو آپ کے ملک میں ہے، آپ کے قانون میں ہے، آپ کے مذہب میں ہے، وہ لازماً ایسے لوگوں کو دی جانی چاہیے، عبرت کا نشان بنایا جانا چاہیے۔ بہرحال ایمانیات کے حوالے سے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آخرت کا دن بہرحال آئے گا، اور یہاں پر لوگ بچ بھی جائیں عدل سے، بدماشیاں کر کے بائی فورس، لیکن قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں عدل سے بچ نہیں سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا عدل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عدل قائم کرنے کے لیے جو نظام قائم کیا بڑا زبردست ہے، قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے بار بار، وہاں وٹنس ثبوت فراہم کیے جائیں گے۔ اب ایمان بالآخرہ پہ 2-3 منٹ لے رہا ہوں جان بوجھ کر، کیونکہ خطبات جمعہ میں یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس کا تذکرہ بار بار ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن وٹنس کیا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کوئی جی آئی ٹی بنائے گا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس جی آئی ٹی کے فیصلے کے مطابق اور ان کی انویسٹیگیشن کے مطابق فیصلے فرمائیں گے؟ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی جی آئی ٹی کی، کسی منسٹر کی، کسی انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ براہ راست ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، قرآن میں 20 مرتبہ یہ آیت آئی ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، واللہ علیم بما تعملون، جانتا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کسی ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عدل کا تقاضا یہ کہ ججمنٹ کے لیے آپ کو ثبوت فراہم کرنے چاہیے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ ثبوت فراہم کرنے کا بڑا بھرپور نظام رکھا ہے۔ چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا ثبوت کیا فراہم کیا جائے گا؟ یہ جو ہمارا وجود ہے اس کے ساتھ فرشتے اللہ پاک نے شامل کیے ہوئے ہیں، ساتھ لگائے ہوئے ہیں، اور قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں جو انسان کے اعمال ریکارڈ کر رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ایمان برسالت کے ذیل میں فرشتوں پر ایمان بھی ضروری ہے، کتابوں پر ایمان بھی ضروری ہے، لیکن وہ فرشتے نہیں کہ جو آسمانوں میں رہ رہے ہوں، ظاہری بات ہے ان پر ایمان لانا بھی تو ضروری ہے، لیکن ان فرشتوں پر ایمان لانا جو ہمارے ساتھ ہیں، کیا خیال ہے ہمارے عمل پر اثر انداز ہوں گے نہیں؟ اور اس میں دائیں ہاتھ میں لکھنے، دائیں ہاتھ میں جو فرشتہ موجود ہے وہ ہمارے نیک اعمال کو ریکارڈ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، کاتب، کاتبین، لکھنے والے، اور بائیں ہاتھ میں جو موجود ہے وہ ہماری برائیوں کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ نامہ اعمال کیوں ریکارڈ کیا جا رہا ہے؟ اہم سوال ہے، اس کا جواب بار بار اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ یہ قیامت کے دن ثبوت کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ یہاں تو ٹیمپرنگ کرنے والے بھی ہیں، ثبوت کو چھپانے کے لیے ٹیمپرنگ، ٹیمپرنگ سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ اصطلاح کہاں استعمال ہوئی تھی؟ بال ٹیمپرنگ کی جاتی تھی، تو یہاں ثبوت کو ٹیمپر کرنے کے لیے، ٹیمپرنگ کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں۔ کیا فرشتے کو بھی کوئی رشوت دے سکتا ہے؟ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے ثبوت فراہم کرنے کے لیے کہ جن کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، رشوت نہیں دی جا سکتی، پریشرائز نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال یہ سب سے بڑا ثبوت ہے جو قیامت کے دن دیا جائے گا، اور اللہ پاک فرماتا سورہ بنی اسرائیل میں، اللہ پاک فرمائے گا اقرا کتاب کا، اقرا پڑھ لو، کتاب کا اپنا نام اعمال، کفا بی نفس کل یوم علیکا حسیبا، آج کے دن تم اپنے لیے خود ہی حساب کے لیے کافی ہو۔ جو کر کے آئے ہو انسان جانتا ہی نہیں، اپنے بارے میں انسان خوب اچھی طرح جانتا ہے، کتنے پانی میں ہوں، کتنا تقویٰ ہے، کتنا ایمان ہے، وہ جو عبادات ہیں ان کی کیفیت کیا ہے، سب جانتا، اچھی طرح جانتا ہے انسان کتنے پانی میں ہے، اپنے بارے میں تو جانتا ہے، شاید بیوی کو دھوکہ دے دے، بچوں کو، گھر والوں کو، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ نفس جو ہے یہ انسان کا سب سے بڑا ججمنٹ، سب سے بڑا جج ہے، اور یہ انسان کو صحیح صحیح بات بتاتا ہے۔ ہمارے استاد محترم کہتے تھے کوئی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے اپنے دل سے پوچھ، مولوی سے نہ پوچھ، مولوی تو آپ کو دونوں طرح کی باتیں بتا سکیں گے، لیکن اپنا دل ذرا یہ جو ضمیر ہے اس کے سامنے پیش ہو جاؤ کبھی. یہ ضمیر تمہیں قیامت کے دن کے حوالے سے یہ بات بتا رہا ہے کہ ضمیر کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے. اچھے کام کرو گے تو شاباشی ملتی ہے، اور برے کام کرتے ہیں تو بہرحال ڈانٹ تو ضرور پڑتی ہے. وہ بات دوسری کہ ہم جسٹیفائی کر دیتے ہیں، کیا ہوا رشوت لیتے ہیں تو کیا ہوا، حرام خوری کرتے ہیں تو کیا ہوا، اتنے مدرسوں کو سپروائز کرتے ہیں، سرپرستی کرتے ہیں، مسجدوں کو دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، رمضان میں یہ کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں انسان اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتا ہے. قیامت کے دن یہ تمام ثبوت رب کائنات فراہم کرے گا. اس میں پہلا ثبوت تو فرشتوں کا لکھا ہوا نام اعمال ہے، جس کو دیکھ کر انسان کہے گا. سورہ کہف میں اللہ پاک فرماتا کہ جو مجرمین ہوں گے وہ کہیں گے مالی حاضل کتاب، یہ کیسا نام اعمال ہے، لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها، اس نے ہمارے نام اعمال میں نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی سے بڑی، احصاها، اس نے تو ایسا ریکارڈ کر کے رکھا ہوا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کیا ہوگا اپنے سامنے پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. تو ایمان بالآخرہ انسان کی شخصیت اور کردار کو بہتر اور صحیح کرنے کے لیے سب سے اہم ترین ایمان ہے. یہ بادشاہت ہو یا وزیر اعظم شپ ہو، یہ آنے جانی چیز ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح جب یہ پہلی مرتبہ آئے تھے وزیر اعظم صاحب، تو اپنے پورے خاندان سمیت، بڑے شریف صاحب اور چھوٹے شریف صاحب، سارے کے سارے شرفا تشریف لائے تھے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے پاس. اور ڈاکٹر صاحب نے ان سے بات کہی تھی، دیکھو اللہ پاک نے تمہیں بڑا اچھا موقع دیا ہے، مسلم لیگ کو تم نے ریوائیو کیا اور بڑا اچھا موقع ہے، اس ملک کو جس مقصد کے لیے ملک قائم کیا تھا اس مقصد کی طرف لے کے جاؤ، اور کم از کم یہ کرو کہ اس ملک سے سود ختم کرو. وہ ریکارڈ پر موجود ہے محترم ڈاکٹر صاحب کی تقریر. وعدہ کر کے گئے شریف صاحب، بڑے شریف صاحب بھی اور چھوٹے بھی، ایک وزیر اعظم تھا، ایک وزیر اعلیٰ تھا، اور ابا جی پوری تشریف لائے تھے پوری کی پوری فیملی سمیت، اور وعدہ کر کے گئے تھے ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک سال دیجئے ہم اس ملک سے سود ختم کر دیں گے. بجائے اس کے کہ ختم کرتے جا کر اس سودی فیصلے کے جو آیا تھا تاریخی فیصلہ اس کے خلاف چلے گئے، اور بالآخر اس ملک میں دھڑلے کے ساتھ سود جاری رہا. بارہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں، اب اللہ پاک عزت دینے والا ہے، رسوا کرنے والا ہے، کس کو عزت دے گا کس کو رسوا کرے گا یہ اللہ جانتا. قرآن میں اصول بیان کر دیا گیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. تو بہرحال یہ فیصلہ کیا ہے، اس کے کیا امپیکٹ آئیں گے یہ اللہ ہی جانتا. میں بات کر رہا تھا ایمان بالآخرہ کے حوالے سے. دعا کرنی چاہیے البتہ ہم سب کو کہ اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. ملک اس وقت انتہائی حساس ترین دور سے گزر رہا ہے. اس فیصلے کے خدا نہ خواستہ کوئی نیگیٹو امپیکٹس اگر پڑے تو ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے. یہ سروائیول کے لیے بڑا اہم مسئلہ ہے. لہذا ہم سب مسجد میں موجود ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے ملک کی حفاظت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے معاملات کو بہتر فرمائے. جو بھی فیصلے ہوں پاکستان کے حق میں ہوں، اسلام کے حق میں ہوں، دین کے حق میں ہوں، یہاں کے باسیوں کے حق میں ہوں، یہاں کے رہنے والے باشندوں کے حق میں ہوں، تو معاملات ٹھیک ہے، ورنہ آنا جانا تو چلتا ہی رہتا. بڑے بڑے ڈکٹیٹر آئے اور آ کے چلے گئے، کیا کچھ کیا. 17 اگست اگر آپ کو یاد ہو، غالباً 88 تھا، پاکستان کا جرنل تھا، اتنا بڑا جرنل، لیکن نہیں سروائیو کر سکے، چلے گئے. اسی طرح اور بھی ڈکٹیٹر آتے رہے جاتے رہے، وزیر اعظم آتے رہے جاتے رہے، لیکن یہ امتحانی وقفہ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رہے. یہ اقتدار جو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے یہ امتحان کے لیے، کہ یہ اقتدار دیا ہے تمہیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کا دین نافذ کرو. اس ملک میں اللہ کے دین نافذ کرنے کا بڑا اچھا موقع تھا ہمارے پاس، لیکن نہیں کیا. بہرحال اب قیامت کے دن جو جواب دہی کرنی ہے، یہاں کی رسوائی تو اصل رسوائی ہے ہی نہیں. اصل رسوائی کہاں کی ہے؟ ربنا، اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بقرہ سورہ آل عمران میں جو دعائیں نقل کرتا ہے اس میں سے ایک دعا یہ ہے، اے اللہ تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجو. قیامت کے دن کی رسوائی اصل رسوائی ہے. تو بہرحال ایمان بالآخرہ کے حوالے سے میں ثبوت کی بات کر رہا تھا. ایک ثبوت ہمارا اپنا وجود بھی ہے، ہماری زبان، ہماری کھال، ہمارے ہاتھ پیر، یہ بھی قیامت کے دن جواب دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان کو حکم دے گا تو بولیں گے. تین مرتبہ قرآن حکیم میں یہ موضوع ہے، سورہ یاسین میں، سورہ نور میں، سورہ حامی میں، سجدہ میں، کہ انسان کے اپنے اعضا و جوارے اس کے خلاف گواہی دیں گے. اب اس سے بڑی کوئی گواہی ہو سکتی ہے؟ انسان حیران ہے، کیا کہے گا؟ لما شہید تم علینا، ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، ہمارے خلاف، تم تو ہمارے اپنے تھے. تو بہرحال یہ ہے وہ گواہی جو قیامت کے دن دی جائے گی. فرشتے بھی آئیں گے، زمین گواہی دے گی، جس طرح کوئی اچھا کوئی برا کام ہوا ہے وہ قیامت کے دن گواہی دے گی. سورہ زلزال میں یہ موضوع آتا. تو بہرحال دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر ایمان و یقین عطا فرمائے. اب اس حوالے سے آخری بات نوٹ کر لیجئے، ایک اللہ پر ایمان لانا یہ ہمارے دین کا اہم ترین عقیدہ، اور اس کا لازمی امپیکٹ اجتماعی سطح پر کیا ہونا چاہیے. اس کائنات کا رب اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہے تو معیشت میں اس کائنات کی پوری مملکت ملکیت کس کی ہے؟ قرآن بار بار کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا. اس حقیقت کو ماننا کہ اللہ رب ہے، اللہ سبحانہ وتعالی خالق ہے، لیکن اس یقین کو، اس بات پر یقین کر لینا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے میرا نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا دیا ہوا، یہ ہے ایمانیات ثلاثہ میں توحید باری تعالیٰ کا اہم ترین امپیکٹ یا تقاضا یا اثر یا نتیجہ، کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے تمہارا نہیں ہے، یہ اس رب نے تمہیں آزمائش کے لیے دیا ہے. وہ پیسہ ہو، وہ اولاد ہو، وہ اقتدار ہو، وہ جسمانی صلاحیتیں ہوں، یہ سب کے سب تم اس کے امین ہو، مالک نہیں ہو. مالک کون ہے؟ مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ہم امین ہیں، امانت دار ہیں. ای امانت چند روزہ، مالک ہر شے خدا است، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا مالک ہے. اگر اپنے پیسے کا جو اللہ نے دیا ہے مالک اللہ کو مان لیا جائے تو نفسیات یہ بنے گی کہ اس پیسے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کمانا ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ کرنا ہے. اللہ اللہ خیر سلام. معاشرت میں اللہ پر ایمان کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ خالق تمام انسانوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لہذا ایک اسلامی معاشرت قائم ہی اس وقت ہوگی کہ جب سارے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا خالق مانیں گے، جس کے نتیجے میں ایک مساوات کا تصور ہے جو کہ پیدا ہوتا، تمام انسان برابر ہیں. یہ صرف کہہ دینا آسان ہے، اس کا عملی اظہار کر کے دکھاؤ. عملی اظہار ہے معاشرت میں تمام انسان برابر ہیں. یہ نماز میں سارے برابر ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہ عملی اظہار. حج کے موقع پر، نماز کے موقع پر، وہ جو اقبال نے کہا، وہ محمود و ایاز والا شعر کون سا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. محمود غزنوی بادشاہ وقت اور اس کا غلام ایاز، جب بادشاہ بادشاہ ہوگا تو تخت پر بیٹھے گا، غلام نیچے بیٹھے گا. لیکن جب اللہ کی جناب میں حاضر ہوں گے، مسجد میں آئیں گے تو اب یہ فرق رہے گا؟ مسجد میں آئیں گے تو یہ سب برابر ہو جائیں گے. یہ ایکویلٹی ہے، یہ مساوات ہے، یہ ہے توحید باری تعالیٰ کا اثر جو اسلامی معاشرے پہ پڑنا چاہیے. تمام انسان برابر ہیں. ہاں، اللہ کے نزدیک عزت کا معیار رنگ، نسل، قوم، قبیلہ، علاقہ، عہدہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار تقویٰ ہے. جو جتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کرے گا، اور اسلامی معاشرے میں بھی اسی کی عزت ہوگی جو متقی و پرہیزگار ہوگا. وہی امام مسجد بنے گا، وہی استاد بنے گا، وہی اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز ہوگا. اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز ہونے کا حقدار کون ہے بھائیوں؟ جو خود متقی پرہیزگار ہو، جس کا اپنا وجود پاکیزہ ہو، جو امام الناس بننے جا رہا ہو، یا آئمہ بڑے بڑے وزیر اعظم بن رہا ہو، صدر بن رہا ہو، یا کوئی اور عہدے پر ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار خود درست کرے. یہ ہے اصل میں اسلامی ریاست کی ایک رہنما اصول. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ایمانیات ثلاثہ پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقین کے درجے میں ایمان کے ساتھ ان ایمانیات کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق دے. دلچسپ آیت ہے، دوبارہ پڑھ رہا ہوں، سورہ نساء کی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو دعویٰ کرتے ہو ایمان لانے کا، ایمان لاؤ، حقیقی ایمان، یقین والا ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر، اور آخرت کے دن پر. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں یقین والا ایمان عطا فرمائے. یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.